الگ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس وقت بھی اسلام ظاہر کرے اور وہ حقیقت میں کافر ہو تو ظاہری احکام اس کے اوپر اس کے ظاہر ہی پر رہیں گے, یعنی یہ کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. تو کس کو معلوم کہ وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ تھا وہاں. لیکن کھلے کافر سے مدد لینا, اس کو علماء نے اس پر بحث کی ہے. اب آپ کھل کر کے اس مسئلے کو جو خلیج کے جنگ کے موقع پر ہوا تھا اس پر علماء کا اختلاف تو ہوا ہے, لیکن حالات ایسے تھے کہ ایک کافر کو کافر سے لڑانا تھا, یہ کہا یہ اس طرح کا فتویٰ دیا لوگوں نے, کیونکہ وہ شخص کھل کر کے ایک غلط کام کیا ہے اس میں, اور کھل کر کے دین اسلام کی مخالفت ہوتی تھی. پبلک اس میں کوئی شک نہیں مسلمان, لیکن اس نے بہت کچھ, یہاں تک کہ اس کے کفر کا بھی فتویٰ لوگوں نے دیا علماء نے. اس وجہ سے ایک حالت ایسی خاص تھی جس کی بنا پر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا. صرف یہی کہ علماء نے نہیں, دوسری جگہ کے علماء نے بھی اور پرانے نصوص میں بھی اس طرح کی مجبوریوں کے تحت, اور شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ اطمینان ہو. لیکن بہرحال ایک اجتہاد ہوتا ہے, اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں. کوئی کہے کہ کسی حالت میں اس کو مدد لینا جائز نہیں تھا, نہیں لیتے تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح اس کو اس سے صلح ہوتی اور کچھ ہوتا. بہت سی رائیں ہوئیں, ایک چیز ہوئی, اللہ تعالیٰ بہرحال اس سے خیر ہی مسلمانوں کو دے. لیکن اصل یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں طاقت ہے تو کافر سے مدد دینا جائز نہیں. کسی حالت میں کافر کو داخل کرنا یا کافر کو کسی ایسی پوزیشن پر رکھنا یا کسی ایسے ہتھیار دینا کہ جس کے ذریعے سے خطرہ ہو کہ وہ اچانک اپنے کفر کا بدلہ یا کفر کا اظہار کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف گھما دے اس کو, ایسا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس پر چونکہ اطمینان نہیں رہے گا, اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ اس کو شریک ہونا جائز نہیں. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم بعض جهاد میں بعض اپنی جنگوں میں ایک عورت کو آپ نے قتل شدہ دیکھا فأنكر قتل النساء والصبيان تو آپ نے انکار کیا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے, یعنی آپ نے منع بھی کرا جیسا کہ دوسری روایت میں. وعن علی رضی اللہ عنہ انہم تبارزوا یوم بدر رواہ البخاری حضرت علی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ بدر کے دن بدر کی جنگ میں مبارزہ کیا. مبارزہ کہتے ہیں برزہ معنی ظاہر ہونا. ہوتا ایسا تھا, اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ فوجیں دونوں طرف سے اکٹھا ہوتی ہیں, دونوں طرف سے جمع ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی پہل نہ کرے, ابھی ہر ایک تیار ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم حملہ کر دیں, کوئی پہل نہیں کرنا چاہتا ہے. اس درمیان کوئی نکلتا ہے کسی بھی طرف سے, خاص طور پر کفار میں سے اگر کہتا ہے کہ کوئی ہم سے نکل کر کے آ کر کے مقابلہ کرے, فرد بفرد فلا نکلے ہم اس سے مبارزہ کر سکتے. دونوں فوجوں کے درمیان کھلے جنگ ہوتی ہے ان دونوں کی. ابھی سر دونوں فوجیں الگ الگ کھڑی ہیں, تماشا دیکھ رہی ہیں, اور ان دونوں کی جنگ ہوتی ہے. تو ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابل کو قتل کیا, حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کیا. اس کے بعد پھر گرمان جنگ ہوئی. تو اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, حضرت علی نے گویا یہ بیان فرمایا کہ اگر مسئلہ اس میں خاص طور پہ کافر اگر للکار رہا ہے, کافر چیلنج دے رہا ہے, تو مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. افراد میں سے افراد کے ساتھ جنگ کرنا کرنے کے لیے نکلنا جائز ہے. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال انما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار. حضرت ابو ايوب الانصاري کہتے ہیں کہ یہ آیت ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه یہ نازل ہوئی ہم انصار کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. قال ردنا لمن انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. حضرت ابو ايوب الانصاري کی قبر بھی اس وقت ترکیہ میں ترکی میں کسی جگہ پر ہے, شاید قطب دنیا میں. وہاں جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور رومیوں کی. مسلمانوں کی جنگ تیار سب تیار ہو رہی ہے, کافروں کی بھی سب تیار ہو رہی ہے. اچانک ایک آدمی نکل کر کے ان میں سے مسلمانوں میں سے اور کافروں کی فوج پر حملہ کیا, اکیلے دو ایک کو مارا, اس کے بعد خود چاروں طرف سے ان سب نے ان کو قتل کر دیا. تو لوگ کہنے لگے القبید ہی قلت تعلقات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. انہوں نے تو جا کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں گویا رد کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. گویا صورت مسئلہ یہ بنی کہ اگر دشمنوں کی فوج تیار ہو رہی ہے, مسلمانوں کی فوج الگ ہے, اچانک کوئی آدمی نکل کر کے اکیلا دشمن کے فوج پر حملہ کر رہا ہے اور مار ڈالا جا رہا ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں دشمنوں کے دل میں روب جمانے کا مطلب ہو جاتا ہے. ایک آدمی جب اس طرح شیر ہو کر کے ہم سب پر حملہ کر سکتا ہے تو ان سب کی حالت کیا ہوگی؟ تو اس صورت میں علماء نے جائز کہا ہے جبکہ جنگ ہونے والی ہو اور اس طرح کا کوئی کرے. اسی طرح اگر کوئی مسئلہ یہی آتا ہے کہ آدمی آج کل یہ مسائل بہت گرم ہیں, یعنی مسلمانوں کی میجارٹی میں, خاص طور پر فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, عراق میں اور دوسری جگہوں کشمیر میں بہت سے لوگ ایسا جائز کہتے ہیں. یہی سعید صاحب تھے جب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سب مسائل صحیح نہیں ہیں. کہتے تھے وہ, کہتے تھے کہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. اب آج چند دنوں کے 15-16 سال ہو رہے ہیں. ان سے میں نے باشی بھائی جس طرح کا شرعی طور پر اکا دکا حملہ کرنا یا بم چھوڑنا پھوڑنا یا اپنے کو بم سے لپیٹ کر کے اور خود اپنے کو قتل کر دینا, اس معنی میں کہ دو چار ان کے قتل ہوں گے, کیا یہ جائز ہے شرعی طور پر؟ اس کا فتوا پرانے زمانے سے نہیں دیا گیا. لیکن اگر مسلمانوں میں طاقت ہے, فوجیں تیار ہیں, تو اس صورت میں خاص حالت میں اس طرح کی اجازت دی جاتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کا استفسار کیا اور کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ انہوں نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دی, یہ نہیں ہے. آیت جو نازل ہوئی ہے اس معنی میں تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا تو ہم سب نے سوچا کہ اب ہم گھر میں رہ کر کے اب جہاد وغیرہ نہیں کریں گے, گھر پر رہ کر کے اپنی کھیتیوں کو اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نازل فرمائی آئے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, جہاد چھوڑ کر کے تم لوگ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, جہاد چھوڑ کر کے. لیکن جہاد کا مسئلہ آج کل نوجوانوں میں اس میں کوئی شک نہیں, ایک جوش ہے, اس کو بار بار یہی کہا جاتا ہے. لوگ اس کے خلاف اگر کوئی کہے تو اس کو بہت کچھ برا بھلا بھی کہتا ہے. میں نے سنا, ہم نے ایک مرتبہ کہی یہ بات تو کسی نے کہا کہ آپ بزدلی دکھا رہے ہیں. نہیں, غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے میں تھے, آپ نے اس وقت جہاد کا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا بلکہ مکہ چھوڑ کر کے دوسری جی جا کر کے مورچہ بنانے, طاقت بنانے کا حکم دیا اللہ نے. جب طاقت بن گئی تو غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کیا, ہر موڑ پہ جنگ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے اندر پورے جزیرہ عرب کو پاک کر دیا. کفر کے بجائے توحید الحمدللہ, شرک کے بجائے اللہ کی اطاعت ہونے لگی. لیکن جب تک طاقت نہیں ہے تو مسلمانوں کو جنگ میں داخل ہونا گویا مسلمانوں کو فنا کرنے کے معنی میں. یہ فتویٰ پرانے زمانے سے علماء نے اس کا دیا ہوا ہے, اور آج کل اس زمانے میں بھی لڑکے پوچھتے ہیں, نوجوان خاص طور پر کہتے ہیں ہم عراق میں جا کر کے جنگ کریں گے یا فلسطین میں جا کر کے جنگ کریں گے, تو اس کا فتویٰ نہیں دیا جاتا ہے. علامہ البانی بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں, انہوں نے کہا کہ نہیں, اس وقت ہونا یہ چاہیے. دیکھیے وہ لوگ تو چاہتے ہیں, ان کا پروگرام ہے کہ مسلمان فلسطین سے ختم کر دیا جائے. ایک بہانہ بناتے ہیں, نہیں کچھ ہوگا تو خود بہانہ بنا کر کے وہ کچھ نہ کچھ روزانہ مارنے کا ان کے یہاں گویا ایک ترتیب انہوں نے دی ہے کہ روزانہ کے حساب سے اتنا مارنا ہے, پیدائش اتنی ہوتی ہے, اتنا ختم کرنا ہے. ان کی ہے یہ صرف تنظیم ہے ان کی, کرتے ہیں. نہیں کچھ کرنا چاہیں گے یہ لوگ تو وہ خود کچھ نہ کچھ کر کے کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا یا فلاں جگہ بس پر حملہ کیا تھا, خود یہ سب کراتے ہیں. علامہ الوانی نے اسے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں, ان لوگوں کو اگر وہ حملہ نہیں کر رہے ہیں تو حملہ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ستا ہی رہے ہیں تو وہاں سے ہجرت کر دیں, کیونکہ خود اپنے کو فنا کرنے کی بات یہاں آتی ہے. اور میں نے یہ کتاب یہ اس کا مطالعہ کر رہا تھا, تذکرۃ العباد بفتاوی اہل العلم فی الجہاد, پرانے زمانے کے دلیلوں کو لے کر کے خاص جو مسائل ہیں عراق وغیرہ کے, اس میں علماء نے فتویٰ دیا کہ اس وقت کیا پوزیشن ہونی چاہیے. عراق میں اس میں کوئی شک میں طاقت آ کر کے اتری, ان کی بڑی طاقت. پرانے زمانے سے مسلمانوں کی غلطی رہی کہ ان سے کوئی مقابلے کی طاقت نہیں بنا سکے. اب کیا کریں, مجبوری ہے, اکا دکا ایک دوسرے کو ماریں گے تو پھر روزانہ کچھ نہ کچھ ہے. وہ لوگ بھی پروگرام بنائے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے. آپ جانتے ہیں اس وقت جو خبریں آتی ہیں خاص طور پر, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک آدمی شاید نہ مارا جا رہا ہو, مارا بھی جاتا ہو لیکن ادھر عوام, عراقی عوام روزانہ 30-25-45-45-50-100 تک پہنچ جاتے ہیں, اور بیچارے عورتیں بچے معصوم سب مارے جا رہے ہیں. اس وجہ سے اس انتحاری جس کو کہتے ہیں یا فدائیت جس کو کہتے ہیں, فدائیت کے نام سے یہ کارروائیاں صحیح نہیں ہیں. علماء نے اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں. صبر کرنا ضروری ہے اور صلح کے ذریعے سے, کیونکہ دنیا میں ایک نظام بنایا ہے, اگر وہ اس پر عمل کر کے صلح کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو کریں, ورنہ جنگ کے ذریعے سے تو اپنا اور وہ موقع نکالیں گے دن بدن. جب کہتے ہیں ابھی اس میں امن نہیں ہے ہمیں رہنے کا, یہاں رہنا ضروری ہے, ورنہ کتنے سال ہو گئے جنگ ہوئے اور سب قبضہ انہوں نے کیا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلدی سے چلے جائیں گے. تو رہ گئی بات صرف طاقت کی, انصاف اور کسی چیز کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو حکمت سے کام لینا ہے, اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کی جائیں کہ جس میں ایک کو مار کر کے پچاسوں مسلمان ضائع. یہ اس کتاب میں عام طور پر شیخ ابن باز وغیرہ کی ایمان, ان کے تقوی اور ان کے طہارت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کھل کر کے فتویٰ دیا کہ نہیں, اس قسم کے اعمال یہ جہاد نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے. اس زمانے میں جبکہ اچانک کے فلسطینیوں میں سے کسی نے ایک نے ان کے بس میں داخل ہو کر کے اپنے پر کو بم سے باندھ کر کے داخل ہو کر کے اپنے کو بھی ہلاک کر دیا, 30-40 اس میں ہلاک ہوئے تھے. اس وقت یہ مسئلہ پوچھا گیا تو فتویٰ دیا گیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا, اور اس معنی میں کہ بے گناہ قتل ہوں, جن کا ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سے ایسے ہوں جن کا مسلمانوں کے اوپر یا مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں نہ ہوں, وہ سب مارے جا رہے ہیں. ہاں اگر ایسی چیز ہے کہ ان میں سے بڑے کو فقاتل ائمت الکفر, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فقاتل ائمت الکفر, جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو نشانہ اگر بنانے کا امکان ہے تو صحیح ہے, ورنہ عام افراد کو اس طرح بس میں گھس کر کے جو بیچارے روزی تلاش کرنے کے لیے غریب جا رہے ہیں ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, ان کو قتل کرنا چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں, وہ صحیح نہیں. ہاں اگر وہ لوگ ہم سے جنگ کر رہے ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں تو افراد کو افراد کے ذریعے سے قتل کرنا جائز ہوگا, لیکن اس طرح کی کارروائیوں کو علماء نے صحیح نہیں کہا. عراق کے معاملے میں اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں کھل کر کے کوئی چیز واضح طور پر یہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ اور کچھ کوئی اور رخ جس طرح عراق افغانستان میں اختیار کر گیا تھا, جسے نے پوچھا تھا اس وقت کہ اب تو روس بھاگ رہا ہے اب جنگ ختم ہوئی, تو میں نے واللہ یہی میرے ذہن میں ہے کہ اب جنگ شروع ہوگی, اور میں نے یہ بات کہی انڈیا سے ایک حاجی صاحب آئے ہیں, ہم نے کہا نہیں اب جنگ شروع ہوگی, مسلمانوں میں تو جنگ ہونی ہے کیونکہ وہ اب دوڑیں گے کرسی کے لیے, اور آپ جانے کی جتنی جانیں ہلاک ہوئیں روس سے جنگ کرنے میں اس سے زیادہ ہلاک ہوئیں مسلمانوں کی, اور ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات مجھے بھولتی نہیں ہے, انڈیا چلے گئے وہ حج کر کے, گھر سے وہ بات بھولتی نہیں مجھے. اور لوگ بہت زیادہ بعض شخصیتوں کو نام لینا صحیح نہیں, بہت زیادہ اونچا اٹھا رہے تھے, لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں احوال اور تصرفات اسی زمانے میں ہمارے ایک پہچان کے وہاں گئے تھے جہاد کے لیے, وہ بڑی تعریف ہوئی. میں نے کہا سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو اس طرح کا جس کا نام آپ لینا ہوتی ہے, اور ایام نے دنوں نے زمانوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی بڑی بہت بڑی خیانت تھی مسلمانوں کے ساتھ اس کے ذریعے.
شیخ صاحب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہوئے کوئی آدمی مارا جائے وہ شہید کہلائے گا؟
گستاخ رسول کے بارے میں اصل میں ہونا یہ چاہیے اسلامی حکومت ہے یا غیر اسلامی ہے, اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا یہ نہیں کہ اکیلے چپکے سے کوئی اس کو مار دے, نہیں کھلے طور پر اس کو حکومت کی نگرانی میں مارا جائے تاکہ دوسرے بھی اس سے عبرت لیں. لیکن اگر اس زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں امکان ہے کہ اس قسم کے آدمی کو چپکے سے آدمی قتل کرے تو انشاءاللہ اس ضمن میں اس کا قتل کرنا جائز ہوگا, کیوں اس سے استدلال اس کے لیے دلیلیں پیش کی جاتی ہے کہ ایک اندھے سے بیچارے, ایک کتاب ہی لکھی ہے علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول, ننگی تلوار اس شخص کے اوپر جس نے پیر رسول کو گالی دی, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس اجماع تمام علماء کا اتفاق ہی پیر رسول کو گالی دینے والا پیر رسول کو برا کہنے والا صرف یہ کہہ دے کہ پیر رسول شہوت پسند تھے اس وجہ سے 9 عورتوں سے یا 11 عورتوں سے شادی کی تھی, یہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی توبہ بھی نہ قبول کی جائے, یہ لکھا ہے انہوں نے سارے انہوں نے. ایک اندھے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی لونڈی تھی, انہوں نے وہ پیر رسول کو برا بھلا کہا کر دی تھی. ایک دن سوئی ہوئی تھی اندھے کے دل میں, دیکھیے اتنی بڑی ہمت, سوئی ہوئی تھی نیزہ لے کر کے اور آ کر کے اس کے سینے پر مار کر کے اور دبا کر کے اس کو مار ڈالا, پیر رسول کو جب خبر ملی پیر رسول نے فرمایا کہ اس کا خون معاف, یعنی تم نے مارا برحق مارا, کہا پیر رسول آپ کو گالی دیتی تھی میں صبر نہیں کر سکا. تو اس طرح کے انفرادی جو مسائل ہیں اگر واقعی مصلحت ہے اس میں، لیکن کبھی کبھی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے چیزیں، اس وجہ سے اس میں علماء اور حکام کی بھی رائے ضروری ہے جن چیزوں میں مصلحت کا مسئلہ ہے. کبھی ایک کو مار کر کے ہزاروں کو ضائع کیا جا سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. وہ لوگ اٹھ بیٹھیں گے، اٹھ جائیں گے مارنے کے لیے مسلمانوں کو جو اہل سنت ہیں. لیکن آج کل کچھ ایسے طبقات ہیں مسلمانوں میں جو اپنا دین ہی بنائے ہوئے ہیں کہ صحابہ کو گالی دیا جائے. پیارے رسول کو تو گالی نہیں دیتے لیکن صحابہ کو گالی دیتے ہیں. اب سپاہ صحابہ بن کر کے وہ ایک دوسرے کے سے جنگ کر رہے ہیں، یہ بھی چیز مصلحت کے اندر مصلحت کی نظر سے دیکھی جائے گی. اگر واقعی اس لائق ہے کہ ان کو مارا جائے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول کے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، تو حکومت کی نگرانی میں وہ چیز ہونی چاہیے. افراد ایسی یہ کارروائیاں نہ کریں ورنہ اس میں خطرہ ہو سکتا ہے. اگر حکومت اسلامی ہے تب تو مسئلہ آسان ہے، حکومت اسلامی نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے، مسئلہ کے خلاف ہو جائے گا. ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ موقع ملے مسلمانوں یا اہل سنت کو تکلیف دینے.
کسی نے انعام بھی رکھا ہے، 100 کلو سونا دیا جائے گا اس ساتھ شخص کو جو اس کو قتل کرے گا مسلمانوں میں سے. کسی حکومت نے اعلان کیا ہے
جو یعنی
جو اس کو مارے گا جس نے گستاخی کی ہے.
جی ہاں، اگر ایسا ہے کر سکتا ہے، اس کے پیچھے خطرہ نہیں ہے بڑا. اب آپ دیکھیں کہ اس نے فوٹو بنایا پیارے رسول کو، ان کی تاریخ خود اتنی گندی ہے کہ وہ چاہیں اپنے پیارے رسول کی پگڑی ایک بم کے خون کو گویا بنا کر کے انہوں نے پگڑی پہنائی پیارے رسول. اور نیچے جو لکھا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، جس نے دہشت گردوں کو پالا. یقیناً اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو جینے اور چڑھ دوڑ تھی. جیسے میں نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا، ہارون رشید کے زمانے میں یہ رومی بادشاہ نے کوئی جو جزیہ دیتا تھا اس سال جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور خط بھیجا کہ ہم نہیں دیں گے. تو انہوں نے اور کچھ نہیں کیا اور واقعی تار دیا، برقیہ اس کو آپ کہتے ہیں، میسج یہ دیا، الجواب ہوتا رہا دو نماز دسنا، بس دو ٹوک کا کہ جواب تم خود دیکھو گے، سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور فوراً فوج کشی کی اور فتح کیا ان کے ملک میں. یہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس طاقت کہاں ہے؟ وہ تو آج کے اخبار، کل کے اخبار میں میں نے دیکھا الجزائر میں ان کا سفیر مذاق کر رہا ہے کہ ہم مسلمان تو کوئی چیز بناتے نہیں ہیں، ہم سے بائی کاٹ کر کے جئیں گے کیسے، ایسے کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے، تو مسلمانوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے دودھ تیار کر لیں، بچے پلتے ہیں ان کے دودھ سے، کتنے بڑی شرم کی بات ہے. لیکن الحمدللہ اس کا بدیل کہتے ہیں کہ ملا ہے، اور باقاعدہ یہاں اعلان کر رہے ہیں، اور خلیج کے لوگ بھی اللہ کے فضل سے. اور اس کا ایکشن ری ایکشن ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی بیان کر رہے ہیں، آج یونیورسٹی میں ہم گئے تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس فون آیا کہ ہم جو ہے ہماری زندگی بالکل غلط اور میری بیوی کی زندگی پوری غلط، شراب پیتے تھے سب کچھ، لیکن اس موقع پر ہمارا ایمان جاگا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا. پرانا اس نے فوٹو بھیجا، نیا فوٹو بھیجا، کہا کہ دیکھو اب ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے لیے ثبات کے لیے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. تو اس کا اچھا اثر بھی ہے. دیکھیے بہت سے لوگوں سے امید نہیں تھی جو بائی کاٹ کریں گے، لیکن سب نے بائی کاٹ کر دیا، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، چھپا رہے ہیں، گھبرائے ہوئے. ہم یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ اور ہی اس کی کاروائی ہونی چاہیے، لیکن طاقت نہیں ہے. طاقت نہیں تو کیا کرے گا مجبور، کمزور کیا کرے گا بےچارا. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن عبادة عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. بنو نظير يهوديون كان قبيلتها، بنو قينقاع، بنو قريظة، بنو نذير، تین قبيلة مهاراتت ہے. قال رسول ہجرت کر کے جب گئے تو وہاں صلى الله عليه وسلم نے سب سے معاہدہ کیا کہ ہم تم سے دفاع کریں گے، تم ہم سے دفاع کرو گے، اور کوئی بھی یہاں تک کہ دیت وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو ایک دوسرے کو ہم کیا مدد کریں گے. تو انہوں نے بدعہدی کی، کفار سے مل کر کے ریشہ دوانی کی کہ مسلمانوں پر حملہ کریں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان کو نکالا، شہر بدر کیا، اور وہ اریحا اور کہاں کہاں شام کے علاقے میں ان کو بھیج دیا. اس کے بعد پیارے رسول، اس سے پہلے پیارے رسول نے ان کے کھجوروں، کیونکہ کھجوروں کے درمیان اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اسے بنا لیا انہوں نے. پیارے رسول نے ان کے کھجوروں کو کاٹا اور جلا دیا. کھجور یا درخت، پھلدار درخت کو پیارے رسول نے ضائع کرنے سے منع فرمایا. یہاں تک کہ درختوں کی زیادہ سے زیادہ پیدائش کے بارے میں یا ان کی تربیت کے بارے میں ان کو بیٹھانے اور ان کو لگانے اور ان سے پھل لینے کی تاکید کا رسول نے فرمائی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پودھی ہو جس کو درخت کسی پھلدار درخت کو زمین میں لگانا چاہتا اور قیامت قائم ہو جائے تو لگا کر کے پھر مرے, رسول نے فرمایا. یعنی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ قیامت بھی قائم ہو جائے, سور سن رہا ہے لیکن اس کو بیٹھا دے درخت کو. اس وجہ سے پھلدار درختوں کو پالنے کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے, اور آپ نے پھلدار درختوں کو کاٹنے سے بھی منع فرمایا. تو آپ نے کیوں جلایا کھجوروں کو ان کے بنو نذیر کے؟ کیونکہ اس وقت وہ اس میں پناہ لیے ہوئے تھے, ان تک پہنچنا بغیر جلائے ممکن نہیں تھا, اس وجہ سے پیارے رسول نے جلایا. اور جلانے کے بعد پھر ان کو جب ان پر جب قابو پائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو آپ نے وہاں سے نکال دیا. بلکہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے جو شاعر تھے وہ کہتے تھے وحانا علی صراط بنی لوئی حریق بالبویرۃ مستطیر. یہ جو بنی لوئی کفار قریش وغیرہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان مل کر کے مسلمانوں ان کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں نے ان کو جلایا, ان کے گھروں کو جلایا, ان کے کھیتوں کو جلایا, وہ کچھ نہیں کر سکے. تو حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم قریب ہیں اس سے یا تم قریب ہو, اگر وہ درخت پر رہتے تو تمہارا فائدہ ہوتا, جلا کر کے تم نے ہی نقصان کرا, ہم تو اپنے شہر مکہ بھاگ آئے ہیں. یعنی گویا یہ جواب دے دیا انہوں نے, حالانکہ ان کی تکلیف کی بات تو تھی, ان کے معاہد یا ان کے دوست جو ہیں ان کو جب تکلیف دی جا رہی ہے تو تم کچھ نہیں کر سکے, ظاہر بات ہے تمہاری ہتک ہو رہی ہے. تو یہ ہے مسئلہ. در رسول صلی اللہ تعالیٰ نے بھی در رسول کے اس فعل کی تصویر فرمائی, ہما فساد ملنی نصر اور طرف تم ہاں وصول ہے اللہ بے اللہ. آپ نے جو درخت کاٹے جو کھجور لینا کہتے ہیں کھجور کو یا چھوڑ دیا آپ نے, وہ اللہ کے حکم سے کیا, اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. تو موقع پر اس طرح کی کاروائیاں بھی کی جا سکتے ہیں کہ اگر دشمن کھیتوں کے درمیان دشمن پھلدار درختوں میں پناہ لیے ہیں تو سب کو جلانا اور سب کو کاٹنا جائز. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول نے فرمایا لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على اصحابہ فی الدنیا والآخرۃ. خیانت غنیمت میں خیانت نہ کرو, کیونکہ غنیمت میں خیانت یہ شرم اور جہنم میں پہنچانے کی چیز ہے, دنیا اور آخرت میں بھی, آخرت میں دنیا میں شرم اور آخرت میں جہنم میں پہنچانے کی یہ چیز ہے. وعن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالسلب للقاتل, کہ رسول نے مقتول کے سامان کا فیصلہ کیا اس شخص کے لیے جس نے قتل کیا ہو. غنیمت کا مال اگر حاکم وقت نے اعلان کر دیا ہے لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے کہ جو شخص جس کو قتل کرے گا اس کا تمام سامان سے مطلب ہے کہ ذرا لوہے کی یا اور ایسی چیز جو اپنے حفاظت کے لیے جنگی اسلحہ لے کر کے آیا تھا جس سے وہ جنگ کرتا تھا, سب کچھ اس کو دے دیا جائے گا. اگر امیر وقت یہ اعلان کر دیں لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے کہ جتنے آدمیوں کو قتل کرے گا سب کا مال اس کو مل جائے گا, گھوڑا ہے, تلوار ہے, زرہ ہے, اسی طرح تیر پھنگ جو کچھ بھی ہو اس کے ہاتھ میں وہ سب اس کو مل جائے گا, تو اس حالت میں دینا جائز ہوگا. اور جو مال بچے گا اس کے بعد غنیمت کا جو کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے, ہر کا سامان ہے اور کچھ تو عام لوگوں میں تقسیم ہوگا, لیکن اگر وہ اعلان کر دے کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا تو اس کا ہتھیار جو ہے یا سامان جنگ اس کو دے دیا جائے گا, تو دے دینا جائز ہے. عام حالات میں کوئی شخص لے نہیں سکتا ہے, اس کو غنیمت میں ڈالنا ہوگا, لیکن اگر اعلان کر دے حاکم وقت خلیفہ وقت یا جو فوج کا کمانڈر ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو دے دیا جائے. پیارے رسول نے اس طرح کا جنگ بدر کے موقع پر اعلان فرمایا تھا اور آپ نے فیصلہ کیا. یہاں تک کہ دو لڑکے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں سوال آئے ہوں. اچھا پھر انشاءاللہ
دو سوال بس,
کتنا بجے ہیں
باقی؟ دس منٹ
کال کرنے دیجیے. وان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فی قصت قتل ابی جہل قال فابتدراہ بسیفیہما حتی قتلہ, بخاری شریف کی لمبی روایت کا اختصار یہاں ذکر کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ فوجیں تیار ہو رہی تھی, صف بندی ہو رہی تھی, دیکھا میں نے دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ, نوجوان کم سن اور بائیں طرف بھی کم سن ایک نوجوان. میں نے سوچا کہ میرے دائیں بائیں اگر کوئی طاقتور لوگ ہوتے تو ہو سکتا ہے دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتا, میں کمزور پڑتا تو وہ میری مدد کرتے, یہ لوگ کیا مدد کریں گے. تو کہتے ہیں اسی درمیان ایک نے میرے کان میں کہا کہ چچا یا امی ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کا آیت کو دیکھنا تو آپ مجھے بتانا. پھر دوسرے نے بھی اسی طرح کہا, کہا ابو جہل کو قتل کرنے کا ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہے, آپ ہمیں بتائیے گا دیکھیں گے. تو کہتے ہیں سم منصرف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ دور سے آتا ہوا جمل عورت ایک موٹے اور خاص رنگ کا یعنی کالے اور سفید کالے اور سرخ رنگ سے مل کر کے ایسے اونٹ پہ سوار ابو جہل آ رہا تھا ادھر سے, تو میں نے اشارہ کیا. تو کہتے ہیں بخاری شریف کہہ رہا تھا کہ صدر آئے رہی کس سفرین, جیسے باز دوڑ پڑتے ہیں اس طرح دونوں باز کی طرح دوڑ کر کے, اور ایک نے اس کو مارا ایک نے گھوڑے کو پیر کے پیر کو مارا. تو پیارے رسول کے پاس بعد میں یہ آئے, پیارے رسول نے کہا کہ اپنی تلواروں کو دکھاؤ تم, تو دیکھا کہ دونوں کی تلواروں میں خون لگا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ کلا کما قتل ہو, تم دونوں نے قتل کیا. پیارے رسول نے پوچھا کس نے قتل کیا, انہوں نے کہا ہم دونوں نے قتل کیا. پیارے رسول نے فرمایا حل مسخ کما صحیح کما, اپنی تلوار کو تم نے پوچھ دیا ہے خون سے. کہا نہیں اللہ کے رسول. فنظر رفیع میں پیارے رسول نے دیکھا کہ دونوں کے تلواروں میں خون لگا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ کو ماں قتل ہو, تم دونوں نے اس کو قتل کیا. ان کی ہمت افزائی کی اور پیارے رسول نے ان کی تعریف کی. لیکن سلبہ لمعاذ بن عمرو بن جموح, پیارے رسول نے ایک تیسرے آدمی کو اس کا ان کا ابو جہل کا سامان جنگ دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گرایا اور وہ ابھی تڑپ رہا تھا, زخمی کیا زیادہ سے زیادہ انہوں نے. چوتھے آدمی نے قتل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے, لیکن جس کا زیادہ اثر رہا پیارے رسول نے ان کو دے دیا. جس کا زیادہ اثر رہا انہوں نے بھی شرکت کی انہوں نے بھی, لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا ادھر سے, دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے جی رہا چیخ رہا ہے ابو جہل, تو کہا عدو اللہ اللہ کا دشمن یہاں پڑا. کہتے ہیں چھوٹے قد کے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کے سینے پر سوار ہو گئے. خود کہتے ہیں کہ میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن کاٹنے لگا. تو کہتا ہے وہ اس حالت میں بھی نخوت اور گھمنڈ اور تکبر میں کہتا ہے لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا روئی الغنم, بکری چرانے والے چھوٹے قد کے آدمی بڑی اونچی جگہ پر بیٹھ گئے, اپنے سینے کو بڑی اونچی جگہ کاٹ. اس کے بعد انہوں نے اس کا سر کاٹ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ انتقال ہو گیا ہے, میری والدہ کا انتقال ہوا, اور والد کے لیے بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کی والد آپ کی والدہ اور آپ کے والد اور ہم سب کے والد والدہ کو اللہ تعالیٰ جن کا انتقال ہو چکا ہے جنت میں داخل کرے, اور جو زندہ ہیں ان کا سایہ زیادہ سے زیادہ قائم رکھے, دین ایمان پر چلائے, اور مرنے کے بعد ہر ایک کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پڑوس میں جگہ دے. میری پریشانی میں دعا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانی دور فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی. صبح کی نماز اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو ترتیب بتائیے کیا مطلب, اول سنت پڑھی جائے یا فرض؟ اول سنت ہی پڑھنی ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی جہاد میں تھے, ہر رسف آخر اللیل, پیارے رسول آخری رات میں اترے, سفر کر رہے تھے, آخر رات میں اتر کر کے آپ نے سونے کا پروگرام بنایا, لیکن آپ نے فرمایا کہ صبح قریب ہے, میں یہ حرسن الفجر, فجر کی کون حفاظت کرے گا, یعنی فجر کو جاگ کر کے فجر کو کون ہمیں جگائے گا. حضرت بلال نے کہا کہ میں جگاؤں گا اللہ کے رسول. کہتے ہیں سب سو گئے, اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں مشرق کی طرف منہ کر کے فجر کو بھی ہونے کا انتظار کرنے لگا, ایک کھجاوے کا ٹیک لگا لیا. اس حالت میں مجھے نیند آ گئی, یہاں تک کہ سورج نکل گیا. سورج نے سب کو گرمی جب پہنچی سورج کی تو سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. تو کہتے ہیں یا بلال ما ہذا یا بلال, کیا کیا تم نے؟ تو ذمہ داری لیے تھے کہ ہم سب کو جگائیں گے, تو انہوں نے ایک خوبصورت سا عذر کیا کہ اللہ کے رسول جو نیند آپ کو لگی تھی وہی مجھے بھی آ گئی. اخذ نیما اخذ کیا رسول اللہ, انہوں نے کہا مجھے بھی وہی نیند لگ گئی جو آپ کو لگی. سر رسول نے فرمایا کہ اس جگہ پر اللہ شیطان ہے, یہاں سے نکلو. سوار ہوئے پھر آگے چل کر کے آپ اترے, اور حضرت بلال کو حکم دیا اذان دو. دن نکلنے کے بعد فجر کی اذان دی جا رہی ہے، پیارے رسول اللہ فرمایا اذان دو، پھر آپ نے اقامت کی، پھر لوگوں نے سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز پڑھی، تو وہ ترتیب وہی ہوگی سب کچھ اذان کی بھی. اللہ پاک آپ کو دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ اب آپ اگر پوچھیں تو میں کہوں گا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ چیز اصولی طور پر دین کو خالص رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ پیر رسول نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے. پیر رسول نے نہیں کیا تو وہ کام نہیں کرنا. پیر رسول کے بعد پیر رسول کے ساتھ صحابہ کرام نے کیا معاملہ کیا، کیا کسی نے دیکھے؟ دین انہیں لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ واضح تھا. پیر رسول سے پر جان چھڑکنے والے یہ صحابہ، کیا کسی نے پیر رسول کے لیے عمرہ یا حج کیا؟ نہیں کیا. اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ضرورت نہیں، آپ اپنے لیے کیجئے، ماں باپ کے لیے کیجئے، لیکن پیر رسول کے لیے صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہمیں بھی کرنا اس کے لیے جائز نہیں. ہم واضح طور پر یہ اصولی مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہمارے خیال سے اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. پیر رسول کے بعد پیر رسول کے ساتھ آپ لوگوں نے قبر آپ کی کھودی، کس طرح کی کھودی؟ بغلی قبر آپ کی تھی، کلفی نہیں تھی، تو گویا یہ کہا جاتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ بغلی کھودی جائے اگر زمین اس کی متحمل ہو، کیونکہ صحابہ کرام نے پیر رسول کے ساتھ یہ کیا. پیر رسول کو کس طرح کفن دیا گیا، وہ کفن بھی صحابہ کرام ہی نے دیا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کا کفن دیا جائے، تو گویا اس چیز کا اختیار ہمارے لیے افضل ہوگا. پیر رسول کے نام سے حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، کسی